الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حاضرین اور دور قریب بیٹھے ہوئے حضرات و خواتین، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف کی الگ مستقل فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیتوں کی جو ابتدائی اور انتہائی ہیں اسی طریقے سے پوری سورت ہے، ان کی جو مختلف فضائل روایتوں میں آئی ہیں اللہ جل جلالہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چنانچہ کچھ روایتیں پیش کی جا رہی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی تو اس کے لیے دجال سے بچاؤ کا باعث ہوگی. اس آیت میں آخری 10 آیتوں کا اس روایت میں آخری 10 آیتوں کا تذکرہ ہے. دوسری روایت ہے، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے بچ گیا. تو ایک روایت میں آخری 10 آیت کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، پہلی 10 آیت تھیں، ان کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پڑھ لیا جائے. اور تیسری روایت ہے، جو شخص سورہ کہف شروع سے آخر تک تلاوت کرے اس کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک نور ہوگا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین سے لے کر آسمان تک نور پیدا فرما دے گا. تو یہ پوری سورت کے بارے میں ہے. اور جمعے کے دن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور روشن فرما دیں گے. تو مختلف روایتیں ہیں، شروع کی 10 آیات ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی، آخر کی 10 آیات ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی، پوری سورت کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اور بطور خاص جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں، کچھ روایتوں میں جو یہ بات ہے کہ جس شخص نے سونے سے پہلے سورہ کہف سے 10 آیات پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے، اور ایک روایت میں ہے سورہ کہف کو تورات میں حائلہ کہا جاتا ہے، جو اس کے پڑھنے والے اور آگ کے درمیان میں حائل ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کرے گا اس کے گھر کے اندر رات کو شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے اس گھر میں شیطان رات کو داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی اگر دن میں پڑھی جائے تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے یہ آخری دور ہے اور دجالی دور ہے۔ دجل کے معنی دھوکے کے، فریب کے، ہر جگہ دھوکہ دہی ہے اور مختلف شکلوں سے جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہے، کھوٹے کو کھرا بیان کیا جا رہا ہے، سیاہ کو سفید بتایا جا رہا ہے، رات کو دن باور کرایا جا رہا ہے، ظالم کو مظلوم بتایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور کس کے ذریعے سے سب ہو رہا ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، ہوتا کچھ ہے اور آتا کچھ ہے اور دنیا کو بتایا جاتا کچھ ہے۔ تو ایسا دور ہے یہ۔ اس میں حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈھال کے طور پر جنگ میں دشمن کے وار سے، اس کے ہتھیار سے بچنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے ڈھال، شیلڈ، اس سے انسان آگے والے کی تلوار اس کی وار، اسی طریقے سے کوئی تیر آئے اس سے اپنے لیے ڈھال بنائے، اپنی حفاظت کرے، اپنا بچاؤ کرے۔ تو جیسے ظاہری اعتبار سے ڈھال جنگ میں جسم کی حفاظت کے لیے ہے، ویسے یہ سورہ فتنوں کے لیے ڈھال ہے، فتنوں سے بچاؤ کے لیے یہ بہت بڑا سامان ہے۔ اب جیسے کل بتایا گیا، سورہ کہف اس کی مرکزی حیثیت ایک ہے، اس میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ برائے واقعہ نہیں ہوتا، وہ عبرت کا سامان ہوتا ہے، اس میں عبرت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ نصیحت کا ذریعہ ہوتا ہے، فرما برداروں کے لیے نصیحت ہے، نافرمانوں کے لیے عبرت ہے۔ اچھی اور بری قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جزا اور سزا کا تذکرہ موجود ہے، جنت اور جہنم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ دو دو چیزیں جو قرآن میں بیان کی جاتی ہیں وہ اسی لیے کہ اچھے بنو گے تو تم کو یہ چیز ملے گی، تم اس کو پاؤ گے، نہیں تو پھر تمہارا حشر ویسا ہی ہوگا جیسے فلاں فلاں قوم کا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ من والہ ہم کو آزماتے ہیں مختلف طریقے پر۔ اس کو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سوچ کر بولنا پڑتا تھا، اب تک ہم حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کہا کرتے تھے اور پوری دنیا ان کو اسی نام سے یاد کرتی تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج سے 10 سال پہلے حضرت نے اپنی خانقاہ میں یہ ظہر بعد یہ سلسلہ سورہ کہف کے فوائد کا بیان کیا، تو بالکل مناسبت اس طریقے سے ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا اور حضرت کی خانقاہ اور ظہر کے بعد کا وقت ہے، اس میں حضرت نے یہ فوائد پیش کیے۔ تو حضرت نے بنیادی عناصر کو بیان کیا کہ انسان پر جو مختلف حالات آتے وہ کتنے ہیں، وہ مثل میں وہ تضاد ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ذلت ہے، عزت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، نفع ہے، نقصان ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے. اب یہ دو حالتیں ہیں انسان پر، دو میں سے ایک عزت ہے تو وہ ذلیل نہیں ہے. اب اگر ذلیل ہوا ہے تو عزت نہیں ہے، صحت ہے تو بیماری نہیں ہے، اور بیمار ہو گیا تو صحت نہیں ہے، نفع ہے تو نقصان نہیں ہے، اور نقصان ہے تو نفع نہیں ہے، خوشحالی ہے تو تنگ دستی نہیں ہے، اور تنگ دستی ہے تو خوشحالی نہیں ہے. اس طریقے سے ان 8 چیزوں کو ہم 4 میں لا سکتے ہیں، تو 2 میں سے ایک حالت انسان کی ہوتی ہے. اب ایک حالت میں انسان کیا کرے اور دوسری حالت میں انسان کیا کرے، اور اگر اس کو سمیٹا جائے تو انسان کی زندگی میں کچھ موافق حالات آتے ہیں، کچھ مخالف حالات آتے ہیں. کچھ حالات موافق ہوتے ہیں اور کچھ حالات مخالف ہوتے ہیں. دیکھو، انسان مخالف حالت کو نہیں چاہتا. ایک دکاندار اس لیے دکان کھول رہا ہے کہ نقصان ہو، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. نفع کی امید پر ہی دکان کھولتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے. بیماری کو از خود کوئی نہیں چاہتا لیکن انسان بیمار ہوتا ہے. ذلیل ہونا کسی کو پسند نہیں ہے لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان ذلت کو اٹھانا پڑتا ہے، برداشت کرتا ہے. تو یہ موافق حالات اور مخالف حالات. تو اب حالت اگر موافق ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور اگر حالت موافق نہیں ہے، ناموافق ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. یہ پورا خلاصہ ہے. یہ تو شکر اور صبر، یہ دو پہیے ہیں انسان کی گاڑی کے چلنے کے لیے. ان دو پہیوں پر یہ انسان کی یہ سواری، یہ گاڑی چل رہی ہے. تو حضرت نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اس سورہ میں کل 5 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ابلیس نے اس وقت کیا برتاؤ کیا، مختصر انداز میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا. اور برسبیل تذکرہ اس واقعے کو بیان کیا گیا، اس لیے عام طور سے ذہن اس واقعے کی طرف نہیں جاتا. تو درمیان میں یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. اب شروع میں 2 واقعے عام انسانوں کے ہیں، ایک ان میں سے اصحاب کہف ہیں، کچھ نوجوان تھے. نبی اس طرح سے بڑی حیثیت والے تھے نہیں، نوجوان تھے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس کو نمایاں کر دیا. تو یہ عام انسان تھے. ایسے ہی ایک شخص جس کے 2 باغ تھے، اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. اب ہوا یہ کہ اصحاب کہف نے، انہوں نے حالات جو ان پر آئے ان حالات پر صبر کیا اور ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، حالات کو برداشت کیا. تو صبر یہاں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا. ان کا کیا، ان کے کتے کا بھی تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرما دیا. وہ قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط فرما دیا. تو یہ اتنی بڑی ایک یادگار چیز ہو گئی جو قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں محفوظ ہو گئی. تو یہ ان کے صبر کی وجہ سے. اب یہاں بھی حالات ناموافق تھے. اب دوسری طرف جو ہے، اللہ جل جلالہ والوں نے جس کو دو دو باغ عطا فرمائے اس نے بجائے شکر گزاری کے ناشکری کی، تو اللہ جل جلالہ نے اس کا انجام بد سے بدتر کر دیا۔ تو اسے کرنا تو تھا شکر گزاری، لیکن اس نے وہ نہیں کی۔ یہ دو واقعے شروع میں بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد دو واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، وہاں پر بھی صبر کا امتحان ہوا، اور اس کے بعد میں سکندر ذوالقرنین کا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ ان نعمتوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ تھا، تو اللہ نے اس واقعے کو بھی نمایاں فرمایا۔ اچھا، بیچ میں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا، وہاں ان کو بسایا، اب اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ دی ایسی جگہ جو نعمتوں ہی نعمتوں والی جگہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا۔ لیکن یہ ابلیس پہنچا اور اس نے کچھ ایسی باتیں کی، حد عبد الکم والا شرط شرطن، کیا میں ایسے درخت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو اس کا پھل کھا لے تو وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہ جائے؟ اب دیکھیے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو لغزش ہوتی ہے، جو بھول ہوتی ہے، اچھی طرح اس مضمون کو سمجھیں۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ، اس کو عصمت انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس کو صحیح طریقے پر سمجھنا ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کرنا ہے، جو ان سے عبرت لیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو اعتراض کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے، وہ اس بات پر کہ یہ درخت اگر ہم کھا لیں تو ہمیشہ جنت میں رہ جائیں، اور جنت میں رہنا اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ذہن میں تھی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس بات میں چوک ہو گئی۔ بس اتنی سی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس درخت کے ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں، یہ اللہ نے فرمایا تھا، اس میں بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، اول الناس اول الناس، انسانوں میں جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے بھولنے والے وہی ہیں، ان سے بھول ہوئی، تو بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ ادھر جو ہے جنت میں رہنے کی خواہش، یہ اچھی ہے، تو طبیعت اس طرف مائل ہو گئی، تو ادھر جو حکم تھا وہ حکم کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ لوگ جنت سے اتریے۔ جی، تو اب یہاں پر اس میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب ابلیس کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے نافرمانی کی، اور وہ ضدی ہو گیا، ہٹی ہو گیا، اور ضد کرنے لگا، حجت بازی کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندے درواز کر دیا، اس کو باہر نکال دیا۔ تو تو بات یہی ہے انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی حال ہو اس حال میں اللہ جل جلالہ من والہ جس سے راضی ہوتے ہیں ویسے اعمال وہ کریں۔ تو حال کا علم ہم کو ہونا چاہیے اور اس حال میں ہم کو کیا کرنا ہے وہ کرنا چاہیے، اتنی سی بات ہے۔ تو یہ بنیادی مضامین ہیں، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی گئی، اسلام بڑھتا گیا تو مکے کے مشرکین کو پریشانی بڑھتی گئی، وہ سوچتے رہ گئے کہ یہ ختم ہوتا نہیں ہے اور اپنے دعوے سے یہ پھرتا بھی نہیں ہے تو کیا کیا جائے۔ تو ان کو ایک بات سوجی کہ مدینے والے جو یہودی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ آدمیوں کو بھیج کر ان سے کوئی ایسی بات معلوم کی جائے جو ہم ان سے پوچھیں اور ہمارے سوال پر یہ لاجواب ہو جائیں اور یہ خود مان لیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں۔ یہ چال انہوں نے چلی، اس کے لیے کچھ لوگوں کو انہوں نے مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، یثرب تھا، تو کچھ لوگ گئے اور یہودیوں نے ان کو تین چیزیں بتائی، تین سوالات سکھائے۔ نمبر ایک، ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا۔ نمبر دو، وہ کون شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور اس نے کیا چیز تھی جو تعمیر کی، اور نمبر تین، روح کی حقیقت کیا ہے، اس کو دریافت کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے آ کر یہ سوالات مشرکین مکہ کر رہے ہیں، لیکن ان یہودیوں نے ایک بات کہی، جو نبی ہوگا وہ صحیح جواب دے گا اور جو نبی نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے پائے گا، یہ بھی بتا دیا۔ اب یہ پرکھنے کا آلہ بھی ہو گیا کہ ان سوالات کے ذریعے سے یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ واقعی نبی ہے بھی نہیں ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوالات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اب بات اتنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے جوابات دوں گا، اور ذہن سے انشاءاللہ کہنا نکل گیا۔ یہ ہے، یہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اور ادھر جوابات آنے میں تاخیر ہو گئی، ادھر کفار مکہ نے بغلیں بجانا شروع کر دی کہ دیکھو بات ختم ہو گئی، لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا مرحلہ جو طے ہوتا ہے اس سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوابات بتائے، لیکن اس میں کچھ دیر ہوئی، وقت لگا۔ اس میں ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کوئی بھی کام دعوے سے نہ کہیں نہ کریں، اللہ کی منشا مرضی پر اس کو چھوڑیں اور حقیقت سے دل کی گہرائی سے انشاءاللہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا کہ بناوٹی انشاء ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے۔ اور آج کل معاف کرنا، بات کو ٹالنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اس کو ایک سہارا جیسا استعمال کر لیا۔ بہت درد ہوتا، بہت دکھ ہوتا اس واقعے کو بولنے بھی، لیکن کیا کریں، بولنا بھی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میں جاب ورک کرتا تھا، لوگوں کے کام کر کے دیتا، لیکن حضرت ایک عرصے تک مسلمانوں کے کام کیا، جاب ورک کیا، لیکن میرے جوتے گھس گئے، پیمنٹ آنے میں اتنی دیر ہوتی تھی، اتنا مجھ کو وہ پھراتے تھے، ایسا ملا اتنا عرصہ گزرا. تو پیمنٹ کی وصولی کے لیے دودیاں گھس جاتی تھیں چکر لگاتے لگاتے. آخر حضرت میں نے جو ہے اب غیر سے معاملہ کیا, اس کا میں کام کر کے لے گیا. جب میں نے کام کر کے دے دیا تو اس نے مجھ سے کہا کل 11 بجے آنا, انشاءاللہ دے دوں گا. اب کل 11 بجے آنا, انشاءاللہ دے دوں گا, جب غیر نے کہا میں ذرا ہکا بکا ہو گیا, یہ غیر رہ کر انشاءاللہ کیسے بول رہا ہے. میں ذرا دیکھنے لگا تو وہ دوبارہ اسی چیز کو دہرایا کہ کل 11 بجے آ جانا, انشاءاللہ دے دوں گا. میں یہ سن کر میں واپس لوٹنے لگا تو تھوڑی دور میں گیا, مجھے وہ آواز دے کر بلایا اور کہا سنو یہ انشاءاللہ بھگوان کو ڈر کے بولا ہے, تمہارے لوگوں کی طرح نہیں بولا ہے. کتنی بری بات ہوئی, دیکھو تو غیر بول رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ جو کہنا ہے وہ سچی نیت کے ساتھ کہنا ہے. ہاں کوئی بھی کام ہم دعوے کے ساتھ کر دیں گے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کوشش ہماری طرف سے ہوگی, باقی سہارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہی کا سہارا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ کو ایک نعوذ باللہ ایک بات بنانے کے لیے, ایک بات کو ٹالنے کے لیے نہ کہا جائے. یہاں تک بھی ہوتا ہے لوگ جب پوچھتے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ بول دیں, بولے نہیں نہیں دے دوں گھر کو بولو, انشاءاللہ بولو نہ کو تمہیں دے دوں گھر کو بولتی کیا بولو, ایسا پوچھتے ہیں. اللہ تو کیا سمجھ گیا, انشاءاللہ بولے تو ٹھگانے کی بات ہے, میں دے دوں بولے تو دیتا ہے گھر کے, ایسا. اللہ اللہ کا نام اس درجے جو ہے کھلواڑ بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے. تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں تھیں. اب سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ جل جلالہ نے روح کی حقیقت کے تعلق سے اس سے پہلے جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل, اس میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, وہاں پر اس کو سمجھا دیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. سنو اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے, صرف اتنی بات سن لو روح کیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یسألونک عن الروح, اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آپ فرمائیے الروح من امر ربی, روح کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. بس اللہ کا آرڈر ہے, بدن میں آنے کا حکم دے تو روح آ جاتی ہے, بدن سے نکلنے کا حکم دے تو نکل جاتی ہے, بس اتنی سی بات ہے. لیکن آگے فرمایا پھر بھی لوگ پوچھتے نا نہیں پھر بھی وہ کیا ہے کیسا ہے کیسی رہتی ہے, تو فرمایا وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے, اس لیے تمہاری سمجھ اور تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے, اس لیے یہاں تک رک جاؤ, اتنی بات پر بس کر لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب وہ روح کیسی ہوتی ہے, کتنی بڑی ہوتی ہے, کون سے کلر کی ہوتی ہے, یہ سب کیا سمجھا سکتے ہیں. باقی دو سوالات جو ہیں اصحاب کہف اور سکندر ذوالقرنین, ان دو واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوائد کو ہمیں سمجھائے, قرآن کی تعلیمات سے ہم کو بہراور فرمائے. اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک کو ہمارے اور پورے عالم میں اسلام کے حق میں بہتر بنائے اور اس کی پوری قدر دانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا باقي انت الباقي، يا باقي انت الباقي، يا باقي انت الباقي، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا بالله، 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 لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائے، آمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اس کے بعد دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرمائے، اللہم لک الحمد لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی فلک الحمد حتا ترضا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مرضا الا شفيته ولا بلاء الا دفعته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اللہ، نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، لاپرواہیوں میں، بے ادبیوں میں، اے اللہ اے اللہ، آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ. آپ پکڑنے میں آ جائیں تو کوئی نہیں چھوٹ سکتا ہے اللہ، آپ کو پورا حق ہے اللہ. ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ، آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ، نادم ہے اللہ، شرمندہ ہے اللہ، آپ سے اس مبارک مہینے میں معافی کی بھیک مانگتے ہیں اللہ. اے اللہ، یہ ہے نہ یہ عشرہ جو چل رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے اللہ۔ اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں۔ اللہ آپ نے اپنی رحمت کی یہ اللہ ہوائیں چلا دی ہیں، اللہ مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ آپ نے سرکش شیاطین کو بند کر دیے ہیں، اللہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اللہ اللہ آپ نے ساری رحمتیں اے اللہ برکتیں نعمتیں ہمارے لیے نچھاور کر دی ہیں، اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ پورے عالم اسلام کے ہر ہر فرد کو، مرد و خواتین کو، اللہ عورتوں کو، سب کو دوزی کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، کثرت سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر گناہ سے بچا، ہر گناہ کی جگہ سے بچا، ہر کے گناہ کے خیال سے بچا، اللہ اس ماہ مبارک کی ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اولاد کے دکھوں دردوں سے ہم کو بچا، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو ایمان پر قائم و دائم فرما، اے اللہ ایمان پر قائم و دائم فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق سے عطا اللہ نواز دیجیے، اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائی، اے اللہ پریشان حال قرض دار بے روزگار اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیے، اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔